بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كس عظيم رسالة كدرس جاري ہے. پچھلے درس میں كتابة القرآن وجمعه کے باب کے متعلق بات کر رہے تھے، اور قرآن مجید کو کس طریقے سے جمع کیا گیا، وہ کون سے مراحل تھے جن مراحل سے قرآن مجید آج اس کتابی شکل میں ہمیں ملا. دو مرحلے بیان کر چکا تھا میں پچھلے درس میں، آج کے درس میں تیسرا مرحلہ بیان کرتے ہیں. پہلا مرحلہ کون سا تھا؟ پہلا مرحلہ، بارک اللہ فیک، پہلا مرحلہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کر دیا. کیسے جمع کیا؟ نمبر ایک، لوگوں کے سینوں میں تھا، صحابہ کرام کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ تھا. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو لکھنے کا بھی حکم دیا تھا. کس چیز پہ لکھتے تھے؟ کھجور کے پتوں پہ، پتھروں پہ. اس وقت یہی ایک طریقہ موجود تھا، ایک یہی وسیلہ موجود تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دے قرآن مجید کو لکھا جائے. دوسرا مرحلہ کب شروع ہوا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. کون سے سن تھی؟ سن 12 ہجری میں، بارک اللہ فیک. کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے ایک کتابی شکل میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابی شکل میں نہیں تھا، مختلف چیزوں میں الگ الگ لکھا ہوا تھا. اب ان الگ چیزوں کو جمع کرنا اور اس کو ایک کتاب کی شکل دینا، اس کی کیا ضرورت تھی سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں؟ بارک اللہ فیک. جنگ یمامہ میں، جنگ یمامہ وہ جنگ ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب اور مرتدین کے خلاف جنگ لڑی تھی. تو جنگ یمامہ میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے اور قرآن مجید ان کے سینوں میں محفوظ تھا. تو صحابہ کرام نے سیدنا ابوبکر صدیق سے عرض کی، سیدنا عمر خطاب نے خاص طور پہ، کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے. اس طریقے صحابہ کرام شہید ہوتے جائیں گے تو قرآن مجید پھر باقی نہ رہے گا. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے توقف کیا پہلے، پھر صحابہ کرام کے مشورے سے اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ قرآن مجید کو ایک کتابی نسخے میں ہونا چاہیے تھا. پھر تیسرا مرحلہ آج کے درس سے شروع کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، المرحلۃ الثالثہ، تیسرا مرحلہ، فی عہد امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرا مرحلہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا کس کے عہد، کس کے زمانے میں تھا؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. عثمان بن عفان کون ہے؟ ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے شادی کرنے والے عظیم صحابی اور چوتھے خلیفہ راشد، تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب کے بعد تیسرے خلیفہ راشد ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. ان کے زمانے میں فی السنة الخامسة والعشرین، فی السنة الخامسة والعشرین کون سا سن تھا؟ 25 ہجری میں. وہ سبب، وہ سبب کیا تھا جمع کرنے کا، وجہ کیا تھی؟ وہ سبب اختلاف الناس فی القراءة، کہ لوگ قرآن مجید کی قرأت کرتے ہوئے ان کی قرأت مختلف ہو گئی تھی. بحسب اختلاف الصحف التي فی ایدی الصحابة رضی اللہ عنہم، جو صحیفے تھے صحابہ کرام کے ہاتھوں میں، پہلی وجہ یہ تھی کہ ان صحیفوں میں جو لکھا گیا تھا وہ ایک جیسا نہ تھا، تو پڑھنے میں تھوڑا سا اختلاف تھا. فخیفۃ الفتنہ، تو فتنے کا ڈر تھا. کیا فتنہ تھا؟ اختلاف نہ ہو جائے اور تفرقہ نہ پیدا ہو جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فامر عثمان رضی اللہ عنہ، سید عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ان تجمع هذه الصحف في مصحف واحد، کہ جتنے صحیفے جتنے بھی کتابی شکل میں یا جتنے بھی ورق کی شکل میں قرآن مجید موجود تھا اس وقت لکھا ہوا، سب کو جمع کرنا، سب کو جمع کرنے کا حکم دیا تاکہ سارے کے سارے صحیفے جمع کر کے صرف ایک کتاب نسخہ مسلمانوں کے لیے موجود ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا نسخہ نہ ہو. وجہ شیخ صاحب فرماتے ہیں لئلا یختلف الناس، لئلا یختلف الناس، تاکہ لوگوں کو آپس میں اختلاف نہ پیدا ہو. فیتنازعوا فی کتاب اللہ تعالی ویتفرقوا، تو کا جھگڑا ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے کلام میں قرآن مجید کی وجہ سے، پھر آپس میں ان کے تفرقہ ہو جائے. دیکھیں صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی کہ امت متحد رہے، امت میں رحمک اللہ امت میں فتنہ نہ ہو، امت میں انتشار و تفرقہ نہ ہو، حد نصف کوشش کی ہے. لیکن یہ کوشش جو تھی اس میں شریعت کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا، بلکہ دین کو مضبوط کرنے کے لیے ہی اکٹھے ہوئے اور متحد ہوئے. یہ قاعدہ اور سبق ہم یہاں سے حاصل کریں صحابہ کرام سے کہ اگر امت میں انتشار ہو اور تفرقہ ہو اور اس انتشار کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں اور یہ مطلب شرعی ہے، مسلمانوں پر واجب ہے کہ متحد ہو جائیں سارے، تفرقہ تفرقہ میں بڑھتے رہیں گے تو امت کمزور ہو جائے گی اور کمزور امت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں. تو صحابہ کرام ہمیں یہاں پر ایک پیغام دے رہے ہیں کہ متفق رہنا ضروری ہے، اس کے لیے ہر قدم اٹھانا اور اس کے لیے ہر کوشش کرنا اور پہل کرنا بہت ضروری ہے. لیکن کس طریقے سے امت کو متحد کرنا ہے؟ جس طریقے سے اہل باطل چاہے، اہل فتنے والے چاہے، یا جس طریقے سے میں چاہوں یا آپ چاہیں، یا جس طریقے سے حق ہے، حق کی بنیاد پر. دیکھیں جو میں چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ نہ میں معصوم ہوں نہ آپ معصوم ہیں، ہم سب بشر ہیں، ہم سب غلطی کرنے والے ہیں. لیکن اگر ہم حق پر متحد ہو جاتے ہیں، قرآن اور سنت پر متحد ہو جاتے ہیں، قرآن اور سنت پر صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق ہم متحد ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن اور سنت کی تو آج سب مسلمان بات کرتے ہیں، چاہے رافضی ہو، چاہے خارجی ہو، چاہے معتزلی ہو، چاہے جہمی ہو، صوفی ہو، جتنے بھی گروہ ہیں امت میں سب کہتے ہیں قرآن اور سنت. اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کہ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق نہیں ہے. آج اگر کوئی شخص کہے نہیں دیکھیں دشمن دروازے پہ ہے، ہم سب ایک ہو جائیں، ٹھیک ہے ہم ایک ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم ساتھ ہیں آپ کے، متفق ہیں آپ کے ساتھ، لیکن ایک صورت میں ہو سکتے ہیں، آپ مجھے بتائیں صحیح غلط ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. مجھے بھی ان کے جیسا دینا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک جیسا ہوگا. جزاک اللہ خیر. تو اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آئے اپنا بات ختم کرتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، مثال کے کوئی رافضی کہتا ہے، کوئی شیعہ کہتا ہے، کہتا ہے دیکھ ہم کب تک اختلاف میں رہیں گے، ہم متحد ہونا چاہتے ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اسے؟ ویلکم کہیں گے کہ نہیں؟ ہم کہیں گے حیاک اللہ، مرحبا کہیں گے اسے. لیکن کس بنیاد پر آپ میرے سے متحد ہونا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہم ایک رب کو مانتے ہیں، ایک نبی کو مانتے ہیں، ہمارے لیے کافی ہے، باقی جو اختلاف ہیں چھوٹے موٹے اس کو ہم بھول جائیں. سرحمۃ اللہ برکاتہ. بھائی چھوٹے موٹے اختلاف سے آپ کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر آپ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں اور امہات المؤمنین کو گالی دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم متحد ہو جائیں، تب تو متحد نہیں ہو سکتے. کیا خیال، متحد ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنا عقیدہ درست کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کا اقرار کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ درست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین ہماری ماں ہیں، بلکہ ہماری ماؤں سے بھی زیادہ ہمیں پیاری ہیں، ہم قدر احترام کرتے ہیں، اور صحابہ کرام ہمارے لیے قابل فخر ہیں، قابل احترام ہیں، انہیں کے ذریعے سے اللہ تعالی فضل و کرم کے بعد انہیں کے ذریعے سے ہمیں یہ پورا دین ملا ہے، ہم انہیں گالی نہیں دیتے، ہمارے لیے وہ اولیاء نہیں بلکہ اولیاء کے سردار ہیں، تتو متحد ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ہٹ دھرمی کریں اور وہ یہ کہیں کہ ہم اپنی بات پر قائم ہیں اور ہم گالی بھی دیتے رہیں گے, آپ کے سامنے نہیں دیں گے, کوئی حرج نہیں, اپنے گھر میں دیتے رہیں گے, کیا تب قابل قبول ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس کا ہاتھ ایسے سامنے ہے, وہ ہاتھ ملانا چاہتا ہے, ہاتھ ملائیں گے اس کے ساتھ؟ اگر ملائیں گے کوئی فائدہ ہوگا امت میں؟ یعنی اس امت میں کون سی خیر و برکت کے آپ منتظر ہیں جس امت میں امت کے سرداروں کو گالی دی جائے؟ کوئی خیر و عافیت کے کوئی پہلو ہے؟ کوئی نہیں. جب تک کہ آپ اپنا باطن نہیں چھوڑ سکتے, میں اپنا حق کیسے چھوڑ دوں؟ یہ انصاف ہے. دیکھیں, باطل والا باطل نہیں چھوڑنا چاہتا اور آپ قریب بھی ہونا چاہتا ہے. انصاف کی بات کیا ہے کہ باطل والا باطل چھوڑے تاکہ دونوں حق میں متحد ہو جائے, جمع ہو جائے, یا باطل والا باطل پر قائم رہے اور میں اپنا حق چھوڑ کے اس کے ساتھ چلا جاؤں؟ انصاف کس میں ہے, پہلے میں دوسرے میں؟ پہلے میں انصاف ہے. تو جب تک اہل باطل والا باطل نہیں چھوڑتے, میں اپنا حق نہیں چھوڑ سکتا. چاہے امت متفرق ہوتی تو ہونے دیں, تفرق اس نے کیا, میں نے نہیں کیا, میں تو حق کی طرف بلایا ہے. تو صحابہ کرام سید عثمان رضی اللہ عنہ کے اس اقدام سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ امت متحد ہونا چاہیے. امت کی خیر و عافیت اور برکت کس میں ہے؟ اتحاد میں ہے, جمع ہونے میں ہے. لیکن کس بنیاد پر؟ قرآن اور سنت, صحابہ کرام و سلف صاحب سمجھ کے مطابق. اب اس کی دلیل کیا ہے جو بات شیخ صاحب نے کی ہے؟ سید عثمان بن عفان کے زمانے میں, اللہ عنہ کے زمانے میں, قرآن کو جمع کرنے کی وجہ کیا بتائی ہے؟ کہ قرت میں, قرآن کی تلاوت میں اختلاف تھا, صحیفے مختلف تھے صحابہ کرام کے ہاتھوں میں, اور بعض نئے مسلم جو عجم تھے نئے مسلمان ہوئے, جو نو مسلم تھے ان کی عربی زبان درست نہیں تھی. جب قرآن جی پڑھتے تھے تو صحیح مخارج نہیں تھے, الفاظ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تھے. تو تاکہ امت میں یہ اختلاف نہ ہو قرت کا, سید عثمان نے ایک صحیفے پہ ایک قرآن پہ جمع کرنا ضروری سمجھا. اس کی دلیل دیکھیں, ففی صحیح البخاری, صحیح بخاری میں ان حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ, سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے. دیکھیں سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ بڑے ساتھی کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رازدار صحابی کون ہے؟ سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ. ہر صحابی کی ایک اپنا مقام ہے امت میں, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی, سارے صحابہ پیارے تھے لیکن بعض لوگ اپنا اپنا مقام بھی تھا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ معروف اور عظیم صحابی ہیں. ان کا ایک بڑا پیارا قصہ ہے, جنگ احزاب میں شدید سردی, 10,000 کافر مدینہ کو گھیر لیا, اور قحط سالی تھی, شدید بھوک اور پیاس کا عالم تھا. احزاب کون ہیں؟ وہ گروہ جو مسلمانوں کو گھیر چکے تھے. ان گروہوں میں قریش بھی تھے مشرکین, اور بعض قبائل عرب بھی تھے جو مشرک تھے, وہ بھی قریش ساتھ مل گئے, اور تیسرے مدینے کے خود یہودی بھی مل گئے. یعنی مدینے کے اندر رہنے والے اگر گھر والے خود اپنے گھر کو توڑنا چاہے, اس گھر کو بچا سکتے پھر؟ سبحان اللہ, دیکھیں یعنی فتنہ دیکھیں اور امت پر مصیبت دیکھیں. تو اس عالم میں جنگ احزاب ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس خندق, اس کھائی کو کھودا صحابہ کرام کے ساتھ مل کے. دیکھیں عظیم لیڈر, عظیم قائد کیسے ہوتے ہیں, حکم نہیں دیتے, بھئی آپ یہ کریں آپ وہ کریں, آپ خود گئے اور خود ساتھ مٹی اٹھائی. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور صحابہ کرام کو حوصلہ افزائی ہوئی. سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب دیکھیں شام کا وقت ہے, شدید سردی ہے, سب کانپ رہے سردی سے, اور بھوک کا عالم یہ ہے کہ سب جتنے صحابہ تھے سب نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا، اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں قوم کی خبر کون دے گا، یعنی صحابہ میں سے کون شخص جائے گا اور ہمیں ذرا خبر دے گا کہ وہ کتنی لوگ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جنگ میں تو اس طریقے سے ہونا بہت ضرورت ہے. جنگ کے اندر چالیں ہوتی ہیں، جنگ میں آپ نے کب قدم اٹھانا ہے، کب روکنا ہے، کب اٹیک کرنا ہے، کب دفاع کرنا ہے، اس ایک خاص اسٹریٹجی ہوتی ہے. اندھا دھند ایسے فائرنگ نہیں کی جاتی جیسے آج کل افراتفری کا عالم ہے، اور جہاد جیسے ایک عظیم شریعت کے ایک حصے کو آج دہشت گردی بنا دیا. وجہ کیا ہے؟ کوئی ضابطہ نہیں ہے، ہر بندہ اپنی مرضی سے، کوئی جوان اٹھتا ہے کسی، کوئی کلاشا کوف لے رہا ہے، کوئی آر بی جی چلا رہا ہے، ہر طرف اپنی مرضی سے افراتفری کا عالم ہے. نہیں، ایسے نہیں کیا جاتا، جہاد ایسے نہیں کیا جاتا. جیسے ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں، ہمیں جہاد بھی جہاد نبوی کرنا چاہیے. جیسے کہ نماز عبادت ہے، جہاد بھی تو عبادت ہے. بہرحال سید حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہمیں کون جائے گا، کون خبر دے گا. صحابہ کرام صاحب بیٹھے، اب ایک بھوک پیاس سردی کی شدت، اور پھر وہاں پہ جا کے واپس آنے کا کوئی چانس ہے؟ آپ جاسوسی کرنے کے لیے جاتے ہیں واپس آ سکتے ہیں؟ مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے. 10,000 آپ کے سامنے ہیں، آپ یہاں سے جاتے خندق کو بھی پار کر کے جاتے ہیں، خبر لے کے پھر واپس بھی آنا ہے. سلام اللہ. سید حذیفہ فرماتے ہیں اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ، سلام اللہ، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف دیکھا اور اشارہ کر کے حکم دیا، اے حذیفہ آپ جاؤ. سید حذیفہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا، اب دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کہ میں اپنے پاؤں پر کیسے کھڑا ہوا تھا. شدید سردی، شدید بھوک اور ڈر کی عجیب سی حالت تھی. اٹھ کے میں کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں وہاں پر گیا. جو ہی پہنچا، جنگ احزاب کا سردار کون تھا کافروں کا؟ جنگ احزاب، غزو احزاب میں مشرکین کا سردار کون تھا، قائد کون تھا؟ ابو سفیان بارک اللہ فیہ. فرماتے ہیں سید حضرت، فرماتے جب بھی میں پہنچا وہاں پہ بیٹھا، میں بھی خاموش آ کے بیٹھ گیا، لوگ بیٹھے میں بھی بیٹھ گیا، تو ابو سفیان یہ اعلان کر رہے تھے ہر بندہ اپنے ساتھ والے کو دیکھے کون ہے، محمد نے کوئی جاسوس ضرور بھیجا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سید حذیفہ فرماتے ہیں بس میری نیچے زمین نکل گئی، میں تو چھپ کے بیٹھ گیا تھا، ابھی خبر لیتے ہیں تو اب خیر نہیں ہے. لیکن مجھے یہ یقین تھا دل میں جب رحمت اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجا ہے اس میں خیر ضرور ہے، اگر جان بھی چلی جاتے تو چلی جائے، آپ وسلم کو حکم ہے تو اس میں خیر ضرور ہے. کہ سبحان اللہ، میرے ذہن میں ایک فوراً ترکیب آئی. ترکیب کیا تھی؟ میں نے فوراً دائیں جانب دیکھا، نہیں فوراً بائیں جانب دیکھا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ ساتھ والے نے کہا میں اکریمہ ہوں، اکریمہ بن ابی جہل. جانتے کون ہے اکریمہ؟ ابو جہل کا بیٹا اور سپہ سالار ہے. وہ بعد میں اسلام قبول کے عظیم صحابی ہیں جنہوں نے غزوات میں حصہ لیا اور ایران اور عراق کے فتح میں کافی ان کا ہاتھ ہے، لوگ اس وقت مشرک تھے. سید حضرت فرماتے ہیں جب میں نے دائیں جانب دیکھا آپ کون ہیں، اس نے کہا میں اکرمہ بن ابی جہل ہوں. الحمدللہ، میں نے فوراً اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے پوچھے، میں بائیں جانب دیکھا، میں کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں عمرو بن العاص ہوں. طلع عنہم اجمعین. عمرو بن العاص اس وقت مشرک تھے. اب دونوں کون ہیں؟ اپنی قوموں کے سرداروں میں سے ہیں، کوئی عام لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، اکرمہ نے کیا کیا؟ مجھ سے نہیں پوچھا، اسے ساتھ والے سے پوچھنا شروع کیا. اور عمرو بن العاص نے کیا کہ مجھ سے نہیں پوچھا، اسے ساتھ والے سے پوچھنا شروع کر دیا. عمرو بن العاص فرماتے ہیں مجھے کسی نے کبھی دھوکہ نہیں دیا جیسے کہ اس جوان نے مجھے دھوکہ دیا بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد. فرماتے ہیں مجھے کسی جوان نے دھوکہ نہیں دیا جیسا کہ اس جوان نے. کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں احزاب کے موقع پر بعد میں پتا چلا, جو قصہ پتا چلا کہ وہ آپ تھے. کہتے ہیں جی ہاں میں تھا. وہ یہ تعجب کی بات ہے کہ آپ موت کے منہ میں آ کے باہر چلے جائیں, بڑی تعجب کی بات ہے کہ آپ نے وہ چالاکی دکھائی جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں عمرو بن العاص عنہ جو ہے لکھے داہیت العرب, جانتے ہیں عرب کیا ہے؟ چالاک ترین آدمی, داہیہ چالاک, سمجھدار, حکیم, حکمت والا انسان. اور ایسے حکمت والے انسان کو آپ اس طریقے سے پریشان کر دیں, یہ اس میں برکت ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کی. مجھے اسے دوسرا قصہ بھی یاد آ گیا. آپ جانتے ہیں سید مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ, مغیرہ بن شعبہ بھی دعاۃ العرب میں سے ہیں. تیسرے ہیں معاذ بن ابی سفیان. یہ جو نام ہے ان صحابہ کے, ان کو کہتے تھے جاہلیت میں اسلام سے پہلے دعاۃ العرب, عربیوں کے سمجھدار اور حکیم ترین انسان, بہادر اور سمجھدار, جو بھی کام کرے سمجھداری سے کرتے. سید مغیرہ بن شعبہ کا ایک بڑا پیارا قصہ ہے, بات جوان کی بھی ہے پھر اس کی بھی ہے. ان کو ایک عورت پسند ہے شادی کرنے کے لیے, سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو. تو آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو ایک جوان بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, وہ جوان بھی اسی لڑکی اسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا. تو اس جوان نے کہا آپ یوں نہ کریں. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے میں نے دیکھا کہ ایک مرد اسے بوسہ دے رہا تھا اس عورت کو. سیدنا مغیرہ نے کہا بھائی اگر ایسی بات ہے تو پھر میں نہیں کرتا ہوں. کچھ دن کے بعد پتہ چلا ولیمے کی دعوت آئی ہے کس کی؟ اسی جوان کی, اسی عورت کے ساتھ. سیدنا مغیرہ بن شعبہ پریشان اس کے طرف گئے, کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے تم نے عجیب سی خبر دی, مجھے منع کیا, خود شادی کر لی. تو جوان نے عرض کی میں نے آپ کو کہا کیا تھا؟ میں آپ نے کہا کہ ایک مرد اسے بوسہ دے رہا تھا. کہتے وہ مرد اس کا باپ ہی تو کون تھا؟ اس کا باپ تھا, بوسہ دے رہا تھا اسے. اور آپ نے آگے پوچھا نہیں مجھ سے. تو مجھ سے پہلے سے پسند تھی, شادی کرنا چاہتا تھا میں. اور آپ نے مجھ سے اگر پوچھتے وہ شخص کون ہے, کون تھا, آپ بتا دو باپ تھا. آپ نے پوچھا نہیں مجھ سے. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے کبھی پریشان جیسا کہ اس جوان نے پریشان کیا. بہرحال اب صحیح بخاری میں ان حذیفہ بن عمر رضی اللہ عنہ, سیدنا حذیفہ قدم علی عثمان, یہ اثر ہے صحیح بخاری میں. سید عثمان کے پاس آتے ہیں جب واپس ہے من فتح ارمین و اذربیجان, جب ارمین اذربیجان سے واپس آئے فتح کرنے کے بعد, تو امیر المؤمنین کون تھے؟ سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. آ کے انہوں نے عرض کی وقد افزعه اختلاف فی القراءه, تو انہیں پریشان, سید حذیفہ پریشان ہوئے کس چیز سے؟ جب ارمینی میں تھے اذربیجان میں تھے, انہوں نے دیکھا کہ لوگ قرآن جی تو پڑھتے ہیں, قرت ایک جیسی نہیں ہے, قرت میں اختلاف ہے. تو سید عثمان بن عفان کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین کہ مجھے ایک پریشانی ہے. کیا پریشانی ہے؟ کہ لوگوں کو میں نے دیکھا اور سنا بھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے, لیکن ان کی قرت مختلف ہے, ایک جیسی نہیں ہے. ذرا غور کریں. فقال یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامه قبل ان يختلفوا, اے امیر المؤمنین اس امت کو سنبھالو اس سے پہلے کہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے. لیکن صحابہ کرام کس طریقے سے, ان کی سوچ کیا تھی؟ آج ہمارے بھی سوچ ہے. ہماری کیا سوچ ہے؟ دنیا میں سوچ ہے, کاروبار کیسے چل رہا ہے, کام کیسے چل رہا ہے, بچوں کو پڑھائی کیسی ہے, شاپنگ میں نے کیا کرنی ہے, ذہن میں ہمیشہ 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے. ابھی یہاں سے جاؤں گا میں نے کیا کرنا ہے, کس کے پاس جانا ہے, ہمیشہ دنیا کے کام ہوتے ہیں. ہماری فکر کہاں تک ہے؟ دنیا کے حد تک ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام فکر دیکھیں, ایک شخص سفر سے آیا ہے, دور سے آیا ہے, اور آتے ہی کیا خبر دے رہا ہے؟ میں پریشان ہوں. بھائی کسی نے پریشان کیا آپ کو کہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملی, کھو گئی ہے, سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ نہیں, میں پریشان ہوں. ادرک هذه الامه قبل ان يختلفوا, آپ امیر المؤمنین ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ اس امت کو دیکھیں اس سے پہلے کہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے. وجہ کیا تھی اختلاف کی؟ صرف قرآن مجید کی قراءت میں میرے بھائیو دیکھیں، پڑھنے میں، عمل کی بات نہیں ہو رہی کہ صحابہ کرام یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ امت میں قرآن کی پڑھنے میں بھی اختلاف ہو. آج امت کا حال دیکھتے کہاں پر پہنچ گئی ہے. قبل ان یختلفوا فی الکتاب، قرآن مجید میں اختلاف الیہود والنصارى، جیسا کہ یہود والنصارى کے اختلاف ہوا ان کی اپنی کتابوں میں. یہود مختلف ہوئے کس چیز پہ؟ تورات پر. ان کا اختلاف ہوا، کب اختلاف ہوا؟ نمبر ایک، انہوں نے پڑھنا الگ الگ کیا. دیکھیں پڑھائی مختلف تھی، کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی. نمبر دو، تحریف کی، کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی. نمبر تین، تورات کے خلاف عمل کیا، پھر بھی کسی نے نہیں بات کی. تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ پڑھنے سے. پھر تحریف ہوئی، پھر عمل بھی اس کے مخالف ہوا. جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کے قصے کیوں پڑھتے قرآن مجید میں ہم؟ صرف مزے کے لیے قصہ پڑھا، جا کے قصہ بچوں کو سنایا، بس ہو گئے. بچوں کو سنانے کے قصے ہوتے ہیں، کس لیے قصے ہیں؟ عبرت کے لیے کہ جو غلطی انہوں نے کی ہے، یہ غلطی میری پیارے پیغمبر کی پیاری امت نہ کرے. آج پیارے پیغمبر کی پیاری امت کیا کر رہی ہے؟ کیا عبرت حاصل کی ہم نے؟ جو غلطی یہودیوں نے کی، جو غلطی نصارہ نے کی ہے، کیا ہم ان غلطیوں سے بچ چکے ہیں یا ان کی نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اختلاف الیہود والنصارہ. فارسل عثمان الى حفصہ، سید عثمان نے ایک شخص کو بھیجا سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی طرف. ان کی طرف کیوں بھیجا؟ کیونکہ بارک اللہ، کیونکہ جو نسخہ سید مقصد رحم کے زمانے میں موجود تھا، وہ نسخہ کس کے پاس تھا؟ سید حفصہ کے پاس تھا. تو وہ نسخہ حاصل کرنے کے لیے اس شخص کو سید حفصہ کی طرف بھیجا. وہ شخص جاتے ہیں، سید حفصہ کو خبر دیتا ہے کہ مجھے سید عثمان نے بھیجا ہے، امیر المؤمنین نے، اور انہوں نے یہ عرض کی ہے. دیکھیں ادب دیکھیں، کہ جو نسخہ آپ کے پاس ہے قرآن مجید کا، یہ نسخہ مجھے چاہیے، میں آپ کو قرآن مجید جمع کرنے کے بعد واپس کر دوں گا. سبحان اللہ. کیوں؟ امیر المؤمنین کا بھی حق نہیں ہے کسی کی ملکیت میں، لیکن جو قرآن مجید کا نسخہ ہے، سب مسلمانوں کو حق اس میں کہ نہیں؟ لیکن جب جمع سید عمر سے سید ابوبکر صدیق نے کیا اور سید عمر کے پاس ہے، سید عمر سید حفصہ کو دے دیا، اب ان کی مرضی کے خلاف کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا. نسخہ مل گیا سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو. شیخ صاحب فرماتے ہیں سید بخاری کی روایت میں، ان ارسل الینا بالصحف ننسخها في المصاحف. وہ جو ایک نسخہ تھا، اس میں بہت سارے صحیفے تھے ملے ہوئے تھے، لیکن ایک جگہ پہ اکٹھا ہو گیا تھا، ایک کتابی شکل نہیں تھی، صحیفے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اکٹھے تھے ایک جگہ پہ. ننسخ ہے یعنی ہم اسے نقل کر لیتے ہیں، فی المصاحف دوسرے صحیفوں میں، ثم نردها الیک، پھر آپ کو واپس کر دیں گے. ففعلت، بس انہوں نے وہ نسخے دے دیے. فامر، سید عثمان نے حکم دیا، کسے؟ زید بن ثابت وعبد اللہ بن الزبیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہم اجمعین. ان چار صحابہ کو حکم دیا کہ قرآن مجید کا نسخہ جو سید حفصہ نے بھیجا ہے اس کو لے، اور قرآن مجید کو لکھنا شروع کرے ایک صحیفے میں، جہاں پر بھی آپ کو نسخہ ملے اس کے علاوہ وہ سب جمع کرو. وكان زيد بن ثابت انصاريا. وسيدنا زيد بن ثابت كون تھے؟ انصاري تھے. والثلاثة قرشيين، وجو باقي تین تھے قرشي تھے. وقال عثمان، سيد عثمان نے، اب دیکھیں ہدایت دیکھیں کس طریقے سے، بس جمع کریں جیسے دل کرے ویسے کریں، نہیں، اللہ کے کلام ہے تو احتیاط بہت ضروری ہے. سيد عثمان حکم دیتے ہیں تینوں قرشیوں کو، جو تین قرشی تھے، للرهط القرشيين، اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت، اگر تمہارا کسی لفظ میں اختلاف ہو جائے، لفظ میں اختلاف ہو جائے کہ لفظ کو ایسے پڑھنا ہے یا ویسے پڑھنا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ اختلاف ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش. اگر اختلاف ہو جائے آپ تینوں کا اور زید بن ثابت کا لفظوں میں قرأت میں، تو کس کی زبان میں لکھنا؟ سلامۃ اللہ، قریش کی زبان میں. کیوں؟ خود جواب دیتے ہیں سید رحمان، خود جواب دیتے تاکہ سید زید بن ثابت پریشان نہ ہو. فَإِنَّمَا نَزَّلَ بِلِسَانِهِمْ، کیونکہ قرآن مجید بے شک قریش کی زبان کے مطابق نازل ہوا ہے. دیکھیں آپ ایک ہدایت دیتے ہیں، جو آپ ہدایت دیتے ہیں اور جوان طبقہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ اس ہدایت میں تفصیل بیان کیا کریں، یہ نہ ہو کہ آپس میں اختلاف ہو. نمبر ایک، اختلاف ہوگا، ہوا اختلاف، اگر اختلاف ہو تو اس سے پہلے کہ آپس میں اختلاف کر کے بعد میں آئے، اگر آپ پہلے سے ان کو بتا دیں کہ بچنا ہے اختلاف سے اور بچنے کی وجہ بھی بتا دیں، اختلاف کے سبب بھی بتا دیں، پھر اس اختلاف سے بچنا کیسے وہ بھی بتا دیں، تو بات کتنی اچھی ہے کہ نہیں، کتنی آسان بات ہے. اور آخر میں یہ وجہ بھی بیان کی کہ قریش کی زبان میں کیوں، تاکہ یہ اختلاف نہ ہوئے میں قریشی ہوں اور آپ انصاری ہیں، میں آپ سے بہتر ہوں، بات اس میں نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں سے بہتر کون ہے؟ جس کا تقوی زیادہ ہے. لیکن جب قرآن مجید، اللہ کی حکمت ہے کہ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوگا؟ عربی میں. اور عربی میں سے کس لہجے پہ نازل ہوگا؟ عربی کے لہجے ایک جیسے نہیں تھے، یاد رکھیں، عرب کے لہجے جو ہیں ایک جیسے نہیں تھے. قریش کا لہجہ دوسرا تھا، اوس خزرہ کا لہجہ دوسرا تھا، طائف بن ثقیف کا لہجہ اور تھا، مختلف لہجے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے قریش کے لہجے میں. وجہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ قریشی تھے. تو انہیں کی زبان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. ففعلوا، ففعلوا جو حکم دیا اس کی تعمیل کی، نسخے جمع کے قرآن مجید کے، اور جو الفاظ آج موجود ہیں قرآن مجید میں، یہ کون سی زبان ہے؟ عربی. لہجہ کون سا ہے؟ قریش کا لہجہ. بارک اللہ فیک. ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصه رضي الله عنهم. لکھا گیا قرآن مجید ایک کتاب میں، ایک نسخے میں، اور جب لکھنے سے فارغ ہوئے، سید عثمان کو نسخہ مل گیا لکھا ہوا، جب ان کو دیکھ لیا، اچھی طرح ریوائز کر لیا، جو نسخہ سیدہ حفصہ کا تھا وہ واپس کر دیا. وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا، اور جو ایک نسخہ بیان کر دیا اس کے سات نسخے اور بنائے، اور نسخے بھی اور بنائے، اور جتنے بھی مسلمان اقلیم تھے اس زمانے میں سب کی طرف ایک ایک نسخہ بھیج دیا. مصر ہے، شام ہے، جہاں تک اس وقت اسلام پھیلا تھا، ایک ایک جگہ پر ایک ایک نسخہ بھیج دیا. یرحمک اللہ، ایک ایک نسخہ بھیج دیا. وہ امر بما سواہ، اور جو اس کے علاوہ نسخے تھے قرآن مجید کے، جو صحابہ کرام کے پاس تھے، جن کو الگ الگ کر دیا اور ایک نسخہ لے لیا، جو باقی نسخے تھے اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ امر بما سواہ من القرآن فی کل صحیفۃ او مصحف ان یحرق، یا ان یحرق. جو باقی نسخے تھے، اب نسخہ بہت سارے جمع ہو گیا نا، ان سب کو جمع کرنے کے بعد ایک نسخہ لیا، اس پر اتفاق ہو گیا صحابہ کرام کا، اجماع ہو گیا. اور صحابہ کرام کا اجماع قرآن اور سنت کے بعد تیسرا ماخذ دین ہے، جس چیز پر صحابہ اجماع کر لیں وہ دین بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام نے اجماع کیا کہ یہی نسخہ جو ہے یہ نسخہ درست ہے، اسی پہ عمل ہوگا. جو باقی نسخے تھے، سید عثمان نے حکم دے ان کو جلایا جائے، اور ان نسخوں کو جلا دیا گیا. قرآن مجید کو جلانے کا حکم کیا ہے؟ جائز ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، کیا ہے؟ یاد رکھیں، قرآن مجید اگر پرانا ہو جائے اور اس کے صفحے پھٹ جائیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس کا جو بہترین طریقہ ہے محفوظ کرنے کا، وہ ہے جلانا. دلیل کیا ہے؟ جلانا جائز ہے قرآن مجید؟ کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری کی یہ روایت. اس صحیح بخاری کی روایت میں حدیث نمبر یاد رکھ لیں 4987، میں حدیث نمبر صرف بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو مخالفین ہو کہتے ہیں بے آپ لوگ وہابی ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی بےحرمتی کرنے والے لوگ ہیں، آپ جلاتے قرآن مجید کو. 4,000 صحیح بخاری میں. تو قرآن مجید کے بہترین حفاظت کا طریقہ ہے جلانا. یہ تعجب جو بعض ساتھوں کو ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ تعجب بعض لوگوں کو بھی ہوا صحابہ کرام کے بعد کہ بھی قرآن مجید کو اللہ کے کلام کو جلانا. اگرچہ مومن کا ایمان کہ جب صحابہ کرام کا اجماع ہے، ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ سبھی مومن کی اتباع کریں کہ نہیں؟ اور مومن نے اقدام اٹھایا تو جائز ہے. اب کیا سمجھ صحابہ کرام مل کے اتنی بڑی گستاخی کریں گے قرآن مجید اللہ کے کلام میں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ہرگز نہیں. وقد آگے فرماتے شیخ صاحب، وقد فعل عثمان، صحیح بخاری میں آگے، وقد فعل عثمان رضی اللہ عنہ هذا بعد ان استشار الصحابہ رضی اللہ عنہم. صحیح عثمان نے قرآن و نسخے جب جلائے تھے تو ان کا اکیلا اجتہاد نہیں تھا، اپنی اکیلے رائے نہیں تھی، بلکہ بعد ان استشار الصحابہ، مشورہ لیا صحابہ کرام سے بھی. اب اس کی دلیل کہ صحابہ کرام سے مشورہ لیا گیا، لما روا ابن ابی داؤد، ابن ابی داؤد روایت کرتے ہیں، عن علی رضی اللہ عنہ سیدنا علی بن ابی طالب. دیکھیں سیدنا علی کیا فرماتے ہیں، ذرا غور کریں. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے والد، سیدنا فاطمہ زہرا کے خاوند، چوتھے خلیفہ راشد، عظیم صحابی، فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہے، ما فعل الذي فعل في المصاحف الا عن ملأ منا. سیدنا عثمان نے جو کچھ بھی کیا قرآن مجید کے ساتھ، یعنی جو جلا ہے قرآن مجید کے دوسرے صحیفوں کو ایک کے سوا، وہ ہمارے مشورے سے ہی جلایا تھا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا علی بن ابی طالب. یہ رافضی، یہ شیعہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ لوگ جو کہتے کہ سوائے دو یا تین کے صحابہ باقی سارے مرتد ہو گئے، سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ صحابہ کرام کتنی محبت ہے ایک دوسرے سے، سیدنا علی سیدنا عثمان کتنی محبت ہے ایک دوسرے سے. سیدنا علی قسم کھائے، ضرورت کیا تھی؟ سیدنا علی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ کی قسم کہ سیدنا عثمان نے جو کچھ بھی کیا وہ ہمارے مشورے سے ہی کیا ہے، اکیلے خود کچھ نہیں کیا. جانتے کب کہا یہ؟ جب ان کے زمانے میں سیدنا عثمان کو برا بلا کہا جا رہا تھا. یہ غلطی عثمان غلطیاں گنتے رہے، ایک دو دس غلطیاں گنی. غلطی کیا تھی؟ کہ قرآن مجید کو جلایا. تو سیدنا علی دفاع کر رہے ہیں سیدنا عثمان کا، دفاع کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ بھی جو آپ لوگ کرتے قرآن مجید جلانے کی بات کرتے تو وہ اکیلے نہیں تھے، ہم بھی شامل تھے، پھر ہم کیسے اچھے ہیں؟ اگر وہ برے تھے تو ہم کیسے اچھے ہیں؟ پھر تو سارے صحابہ کرام ہی برے ہوئے نا. اس طریقے سے دیکھے صحابہ کرام ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے، اور یہ حق ہے صحابہ کرام کا. آج ہمارے سامنے صحابہ کرام کو برا بلا کہا جاتا ہے اور ہم دفاع بھی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دفاع کرنے کی نہیں کرنا. کوئی شخص ہمارے والد کو گالی دے یا ہماری والدہ کو گالی دے یا کچھ بد کلامی کرے یا کچھ گستاخی کہ ہمیں بو آ جائے، ہم چھوڑیں گے نہیں. اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی وہ ماں ہے، اور اللہ کی قسم امہات المؤمنین ہمیں اپنی ماؤں سے بھی زیادہ پیاری ہیں، صحابہ کرام اپنے باپوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے. یہ دین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم کے بعد ان کا احسان ہے امت پر. سیدنا علی فرماتے ہیں، آگے سیدنا علی کا قول ہے، فرماتے ہیں قال ارى ان نجمع الناس على مصحف واحد. میں سیدنا عثمان نے یہ ہمیں کہا تھا کہ میں یہ مشورہ آپ لوگوں سے لے رہا ہوں، سیدنا علی بھی بیٹھے ہوئے، سب بیٹھے تھے صحابہ کرام، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو ایک قرآن مجید کے صحیفے میں جمع کر دیا جائے تو وہ بہتر ہے. فلا تکون فرقہ والاختلاف، تاکہ کوئی فرقہ کوئی اختلاف نہ ہو امت میں. قلنا فنعم ما رأیت، تو ہم نے، یعنی کس نے؟ جتنے بھی صحابہ موجود تھے اس وقت سب نے مل کے کہا فنعم ما رأیت، جو آپ نے دیکھا بالکل درست دیکھا، آپ کی رائے بالکل سچ ہے اور درست ہے. یعنی آپ قدم اٹھے ہم آپ کے ساتھ ہیں. وقال مصعب بن سعد، اور آگے مصعب بن سعد فرماتے ہیں ادرکت الناس متوافرین حين حرق عثمان المصاحف فاعجبهم ذلك. ایک تابعی فرما رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام متوافرین، بہت ہی زیادہ وافر تعداد میں تھے، ایک دو صحابی کا کام نہیں ہے یہ، متوافرین اب ایک تابعی گواہی دے رہا ہے، متوافرین بہت زیادہ صحابہ تھے اس وقت. حين حرق عثمان المصاحف، جب سید عثمان نے قرآن مجید نسخوں کو جلانے کا حکم دیا تو میں نے دیکھا بہت سارے صحابہ موجود تھے. فعجبهم ذلك، تو اس چیز یہ اقدام جو تھا یہ ان کو اچھا لگا. او قال لم ينكر ذلك منهم احد، یا یہ کہا کہ کسی نے بھی نکیر نہیں، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا آپ یہ کیا کر رہے ہیں. وهو من حسنات امیر من رضی اللہ عنہ، اور یہ سید عثمان بن عفان عنہ کہ اچھائی میں سے ایک اچھائی ہے، احسانوں میں سے ایک احسان ہے. سبحان اللہ، تابعی کہتے احسان ہے اور آج بعض جاہل لوگ کہتے کہ گستاخی ہے. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ دیکھیں علم نور ہے میرے بھائیوں، جب علم سینے میں آتا دل میں ہوتا ہے نا تو اس کا نور آپ کے چہرے پر بھی رونق ہوتی ہے، آپ کے بدن پر بھی اس کی رونق ہوتی ہے. آپ جو سمجھتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں، آپ کی آنکھ بھی درست ہو جاتی ہے، جو دیکھتے ہیں صحیح دیکھتے ہیں، آپ کے کان بھی درست ہو جاتے ہیں، جو سنتے ہیں صحیح سنتے ہیں، آپ کے ہاتھ بھی درست ہو جاتے ہیں، جو پکڑتے ہیں صحیح پکڑتے ہیں، آپ کے پاؤں پر بھی اثر ہوتا ہے، آپ کے پاؤں بھی درست ہو جاتے ہیں، جہاں پہ چلتے ہیں صحیح چلتے ہیں، حق کی طرف جاتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب علم ہوتا ہے میرے بھائیو. اب جاہل تو کہتے ہیں کہ گستاخ ہے یہ وہابی ہے. سعودی عرب میں لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید بے حرمتی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جلاتے ہیں. یہ بے حرمتی ہے. اس کا مطلب ہے اگر یہاں پر لوگ گستاخ ہیں قرآن مجید کے اور گستاخ رسول ہیں، نعوذ باللہ، کیا صحابہ کرام بھی ایسے تھے؟ یار دیکھو تہمت کس پہ لگا رہے ہیں آپ؟ تہمت ایک قوم پہ نہیں لگا رہے، یہ سعودی ہے یا یہ فلاں ہے یا فلاں ہے. آپ کی انگلی کہاں جا رہی ہے؟ صحابہ کرام کی طرف جا رہی ہے. اس لیے بات کرنے سے پہلے سوچنا سمجھنا بہت ضروری ہے. یہاں پر ایک تابعی، دیکھیں سید علی کی گواہی کافی تھی، اب ایک تابعی کی گواہی شیخ صاحب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس بات کو تفصیل سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں، گستاخ رسول ہیں، یہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، اولیاء کے گستاخ ہیں. تو شیخ صاحب نے دیکھا، رحمک اللہ، شیخ صاحب نے دیکھا کہ تاکہ بات پھر تفصیل سے بیان ہو جائے، تاکہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے اور طالب علم بھی باخبر رہے، اسے پتہ بھی ہو کہ جب اسے سوال کیا جائے کہ آپ کے علماء جو کہتے ہیں قرآن جی کو جلانا جائز ہے، تو آپ کا کچھ جواب تو ہونا چاہیے. آپ کتنے جواب ہیں آپ کے پاس؟ صحابہ کرام کا اجماع ہے، سید علی کا قول اور اس تابعی کا قول بھی موجود ہے. عجبهم فعجبهم، تعجب نہیں ہوا، فتعجبوا فعجبهم، فرق ہے عربی زبان میں. فعجبهم، انہیں پسند کیا. اسے بخاری کی روایت ہی کافی ہے، یہاں پر انہوں نے لکھا ہے فنعم ما رأيت، یہ سید علی ابو داود میں فنعم ما رأيت ہے، کافی ہے. آگے فرماتے ہیں، جیسا فرماتے ہیں، وہ من حسنات امیر من عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ التي وافقه المسلمون علیہ، یہ وہ اچھائی اور ان احسانوں میں سے سیدنا عثمان کے احسانوں میں سے جس پر صحابہ کرام نے اتفاق کیا، سارے مسلمان نے اتفاق کیا. وکانت مکملۃ لجمع خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ جو جمع تھا قرآن مجید کرنے کا، یہ تکمیل تھی اس جمع کرنے کی قرآن مجید کی جو سیدنا ابوبکر صدیق کر چکے تھے، یعنی اس کی دوسری لڑی تھی اس کی، یعنی اس وقت نامکمل تھا، اب قرآن مجید کی جمع ہونا مکمل ہو گیا. جیسا فرماتے ہیں والفرق بین جمعہ وجمع ابوبکر رضی اللہ عنہما، اب دونوں جمع میں فرق کیا ہے؟ ایک قرآن مجید کی جمع کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور دوسری مرتبہ جمع کیا قرآن مجید کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے، دونوں جمع کرنے میں فرق کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں ان الغرض من جمع في عهد ابي بكر رضي الله عنه تقييد القران كله مجموعا في مصحف واحد، سيدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو قرآن مجید جمع کیا گیا اس کی غرض یہ تھی کہ قرآن مجید کو ایک ہی کتابی شکل میں جمع کیا جائے، بس ایک کتابی شکل میں، تلفظ کیسا ہے جیسا بھی ہے لیکن محفوظ ہونا چاہیے تاکہ قرآن کی مکمل موجود ہو، کچھ حصہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو کتابی شکل کو محفوظ کیا. یاد رکھیں صرف وقفے کے زمانے میں کس چیز کو محفوظ کیا؟ لفظ کو محفوظ کیا. وجہ کیا تھی؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں حتی لا یضیع منہ شیء دون ان یحمل الناس علی اجتماع علی مصحف واحد، حتی لا یضیع منہ شیء، تاکہ قرآن مجید میں سے کوئی چیز بھی ادھر ادھر ضائع نہ ہو جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وعدا کیا نا قرآن مجید کی حفاظت کا، ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے، یاد رکھیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے ہیں قرآن کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے امت میں سے ایسے لوگوں کو توفیق دی ہے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کرنے کے جو عمل اور جو ذمہ داری اٹھائی ہے وہ بہترین طریقے سے نبھا کے گئے ہیں. ان کے سر فہرست کون ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حتى لا يضيع منه شيء دون ان يحمل الناس على الاجتماع المصحف واحد، تاکہ صحابہ کرام کی زندگی میں لوگ ایک ہی کتابی شکل میں قرآن مجید کو دیکھ لیں اور اسی پر ان کا اتفاق ہو جائے کہ یہی الفاظ، اس سے باہر یا کم کوئی دوسرے الفاظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وذلك انه لم يظهر اثر لاختلاف قراءتهم، تو پھر قراءت بھی کیوں جمع نہیں کیا، لفظ بھی کیوں جمع نہیں کیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وذلك انه لم يظهر اثر لاختلاف قراءاتهم يدعو الى حملهم على اجتماع المصحف واحد، کیونکہ اس وقت پڑھنے میں کوئی اختلاف ہی نہ تھا، سارے عربی تھے، ابھی عجم اسلام میں داخل ہوئے نہیں تھے، اب پڑھنے والا سارے ایک جیسے پڑھتے ہیں، تو پھر قراءت کو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس وقت جب لفظ ایک لفظ منتشر تھے، لفظ کو جمع کرنا ضروری تھا، اب قراءت کو ایک کیوں کیا جائے؟ کوئی ضرورت تھی اس وقت؟ جب پڑھتے سب ایک جیسے ہیں تو پھر قراءت کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس وقت. ٹھیک ہے. واما الغرض، شيخ صفر، واما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القران كله مجموعا في مصحف واحد. سيد عثمان کے زمانے میں جو غرض قرآن کو جمع کرنے کی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک ہی قرآن مجید پر جمع کیا جائے. کیسا؟ جیسے کہ اللہ تعالی نازل فرمایا ہے، اس کی ترتیب، اس کی قرت، اس کے الفاظ، اس کے جملے سب ویسے کے ویسے جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اکرام کو پڑھ کے سنایا تھا اور سمجھایا تھا، تاکہ لوگ جمع ہو جائیں ایک ہی قرت پر اور جو اختلاف ہے اسے محفوظ رہیں. یحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الاثر المخيف باختلاف القراءات، کیونکہ اس زمانے میں اختلاف القراءات واضح ہو گیا تھا، عجم بھی قرآن پڑھتے اور لفظ آگے پیچھے ہو جاتے، صحیح تلفظ تھا نہیں، تو سید عثمان نے یہ ضروری سمجھا کہ تاکہ اس اختلاف کا جو ڈر تھا وہ اختلاف امت میں پیدا نہ ہو جائے، تفرقہ نہ ہو جائے، اس لیے ان کو ایک قرآن مجید میں جمع کر دیا. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع، اور یہ جو جمع کیا سید عثمان نے، اس کا نتیجہ جو ہے، جو اس کا پھل ملا ہے امت کو، وہ بعد میں پتہ چلا ہے. حيث حصلت به المصلحه العظمى للمسلمين، مسلمانوں کو بہت عظیم مصلحت ہوئی، بہت عظیم فائدہ ہوا، من اجتماع الامه، کہ امت مجتمع ہوئی، واتفاق الكلمه وحلول الالفه. تین چیزیں دیکھیں یار. نمبر ایک، اجتماع الامه، امت مجتمع ہوئی، کیسے؟ عملا. واتفاق الكلمه، کلمہ ایک جیسا متفق تھا، کیسے؟ قولا. وحلول الالفہ، اور محبت بھی بڑھ گئی. میں بھی جب آپ کا قول اور عمل ایک جیسا ہوگا، دل میں محبت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ کیا خیال ہے؟ تو دل میں کیا ہوئی؟ وحلول الالفہ، دل میں محبت بھی بڑھ گئی. صحابہ کرام اختلاف کے باوجود بھی، جو فروع میں سب اختلاف تھا تھوڑا سا، اس کے باوجود بھی ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، قدر بھی کرتے تھے، اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے تھے. کیا وجہ تھی؟ کہ وہ اکثر مسائل میں، خاص طور پہ عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، عقیدے کے مسائل میں، اور ارکان اسلام کی بنیادی مسائل میں اختلاف نہیں تھا. ارکان اسلام کے جو فروعی مسائل ہیں، تب بشر اختلاف ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے باوجود بھی جب متحد ہوئے قرآن مجید پر، ایک ہی قرأت پر، تو ان کا قول بھی ایک جیسا ہوا، ان کا عمل بھی ایک جیسا ہوا، ان کا دل میں محبت بھی بڑھ گئی. واندفعت به مفسدة كبرى، اور اس سے بہت بڑا مفسدہ دور ہو گیا. کیا؟ من تفرق الامه، نمبر ایک، امت تفرقے سے بچ گئی. واختلاف الكلمه، اور بعد میں تاکہ مختلف نہ ہو. وفشو البغضاء، تاکہ دوسرے کے دل میں نفرت میں، اور نفرت میں نہ بڑھ جائے دوسرے کے دل میں. والعداوه، اور دشمنی بھی نہ پیدا ہو جائے. وقد بقي على ما كان عليه حتى الان، اور قرآن مجید اسی طریقے سے، اسی زمانے سے لے کے، سبحان اللہ، دیکھیں، اسی زمانے سے لے کے آج تک یہ قرآن موجود ہے. متفقا علیہ بین المسلمین متواترا بینہم، مسلمانوں کو ہر دور میں اجماع رہا ہے، اتفاق علی اجماع، متواترم بینہم، متواتر طریقے سے اجماع تواتر سے قرآن مجید جو آج ہمارے بیچ موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو سید عثمان بن عفان نے جمع کیا تھا. یتلقاہ الصغیر عند الکبیر، چھوٹا بڑے سے قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا علم حاصل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اسی قرت کے ساتھ لم تعبث به اید المفسدین، کہ مفسدوں کے ہاتھ قرآن مجید تک پہنچ نہ سکے، ولم تطمس هو ارض زائغین، اور جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہے، زیغ ہے، انہوں نے بھی قرآن مجید میں سے ایک لفظ بلکہ زیر زبر بھی تبدیل نہیں کر سکے. فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو پورے کائنات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید اپنے کلام کو کی حفاظت کے لیے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، پھر ان کو ایسی توفیق دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کو، اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرے بہترین طریقے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کے سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.